بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 اگست 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں حدیث رسول کی روشنی میں عظمت قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، یوں تو ہر مہینے کے پہلے 2 جمعے میرے مسجد دارالسلام کے لیے وقف ہیں، لیکن جس طرح ماڈل ٹاؤن کے رہنے والوں کو محصور کر دیا گیا، ناکے لگ گئے، باوجود ہے کہ گاڑی موجود ہے لیکن یہ کہ اپنے آفس تک نہیں جا سکتے، اس لیے کہ گاڑی نکلنے کا رستہ کوئی نہیں ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اس قسم کی کوئی صورتحال ہو، تو کیا بیتے. لیکن بہرحال یہ حالات ہیں کہ جو گویا کہ حالات کا جبر ہے کہ جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. والد محترم رحمتہ اللہ علیہ کی تو بڑی سوچی سمجھی یہ بات تھی، اور اس کا بارہا وہ اعادہ کرتے رہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا اللہ تعالی سے ایک وعدہ کر کے. اور شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ جس طرح قرآن حکیم نازل کیا گیا شب قدر میں، اسی طرح اللہ تعالی نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا 27ویں شب کو. وہ کہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا، اے پروردگار، کوئی ایسا خطہ ارضی ہمیں عطا فرما دے جہاں تیرے دین کا بول بالا کر سکے، جہاں اسلام کا جو ایک ماڈل ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے. اب یہ وہ بات ہے کہ جس پر سوائے یہ کہ دل دکھتا ہے کہ ہماری منزل کیا تھی اور ہم نے کس طرف کا رخ کیا. اور قرآن حکیم میں وہ ضابطہ بیان ہو چکا کہ من حیث القوم، اگر کوئی قوم یا امت اللہ سے وعدہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دغا کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، غداری کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب اس پر مسلط کرتا ہے. خواب و لباس الجو ہو، بھوک ہے، روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، یا خوف اور دہشت ہے، یہ دونوں چیزیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج ہمارا ملک جو ہے اسی عذاب خداوندی ہی کی گرفت میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو بھی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں مشورہ دینے والے جو مشیر ہیں، بعض اوقات ان کی عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا، اور اس میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بہت سی جانیں اس میں تلف ہوئی تھیں، ضائع ہوئی تھیں. ہر شخص اللہ کے ہاں مکلف ہے اپنی نیت کی بنیاد پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسلے میں وہ شہید ہوئے. نہ اس وقت انہیں کوئی مت دینے والا تھا اور نہ اب مت دینے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہ ایک عوامی غیظ و غضب اس حکومت کے خلاف آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری طرف جو دوسرے دو دھڑے ہیں، وہ اپنی جگہ یہ بات طے کیے ہوئے ہیں کہ جب تک حکومت کو ہم ناک آؤٹ نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، یہ پورا سسٹم جام ہو سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو اس سے پچھلا مارشل لا تھا ضیاء الحق صاحب کا، اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ اس ملک کا آخری مارشل لا ہو. لیکن یہ کیا پھر باتیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے کہ ایک اور مارشل لا لگ جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر تصادم اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ کوئی اور ایگزٹ اس کی باقی نہ رہی، تو پھر تو اس کے سوا شاید کوئی اور چارہ نہ ہو کہ فوج جو ہے وہ پھر اوپر سے آ کر پھر کوئی کہ وہی ایک مارشل لا کی فیصلہ. بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے ہر سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھتا بھی ہے، اور اس کے نتائج اور عواقب بھی ان کے سامنے ہیں. بہرحال یہ باتیں تو ایک ضمنی نوعیت کی تھی. باقی یہ کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو اجتماع جمعہ ہے اس میں اصل غرض ہے تذکیر، نصیحت قرآن حکیم کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ذریعے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے جو آخری دو جمعے یہاں مجھے میسر آئے تھے، جس میں آپ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا تھا، اس میں میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رمضان نے ہمیں اصل میں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. اور بڑی تفصیل سے یہ باتیں چونکہ بارہا آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، لہذا اسے کوئی گویا کہ ذہن کی سطح پر لانے کے لیے آپ کو کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزے کی اصل غرض و غایت کیا ہے. وہ تقویٰ تھی، اور پھر یہ کہ روزے میں دن کے جو اوقات ہیں جس میں انسان کو گویا کہ یہ ضبط نفس کی ٹریننگ دی گئی ہے، اپنی ہوائے نفس سے جو انسان کی حیوانی جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ سیکھو، اور ایک مہینے کی یہ ایکسرسائز اس لیے کروائی گئی تاکہ یہ کہ سال کے بقیہ مہینے جو ہیں 11 مہینے، جہاں ایک مہینے آپ نے اللہ تعالی کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام قرار دیا، تو کم سے کم اس کا منطقی نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے تو انسان بچے. پھر یہ کہ رمضان کا پروگرام دو عادشہ تھا، اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا، اس حوالے سے بھی چند حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. لیکن یہ کہ ایک حدیث جو رہ گئی تھی، اور جب تک اس جمعے کی میرے خیال ہے کم سے کم 10-12-15 سال جمعے کا خطاب جو ہے وہ میرے ذمہ رہا تھا، اس کے بعد والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد دار السلام کا جمعہ وہاں سے جو ہے وہ اس کا معاملہ ختم کیا، اپنے گھٹنوں کے عارضے کی وجہ سے آنا جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو پھر یہ کہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جمعہ یہاں پڑھائیں گے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے جب بھی موقع ملتا رہا تو رمضان کے حوالے سے قرآن حکیم کا جو ایک مرکزی کردار ہے، رمضان کی فضیلت نزول قرآن، دن بھر کے روزے کا نتیجہ انسان اپنی حیوانی جبلتوں کو کنٹرول کرے تاکہ وہ روح کے جو کہیں ان حیوانی تقاضوں کے بوجھ تلے کہیں سسک رہی ہے، دبی ہوئی ہے، اسے موقع ملے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. اور روح کے لیے سب سے بہترین غذا قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا. اور ظاہر ہے کہ تمام چیزیں کس کام کے لیے ہیں؟ تاکہ قرآن پر ہم عمل کر سکیں، اسے اپنی مشعل راہ بنا سکیں، لائحہ عمل بنا سکیں. تو ایک حدیث میں نے آج خاص طور پر اپنے کاغذات کو کھود کر اس میں نکالا، تو خاصا پرانا میرے پاس جو رف نیوز پیپر کے اوپر پرنٹ ہے وہ مجھے میسر آ گیا. یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور دارمی میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت خوبصورت حدیث ہے. جس طرح جب بھی روزے کا بیان ہوتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا ہم یقیناً اس کا تذکرہ لازمن ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان رمضان کی عظمت اور اس کی برکت کا جو بیان فرمایا تھا، بڑی طویل حدیث. اگر اس پوری حدیث کا تو مطالعہ ہم نہیں کر سکے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا نفس مضمون میں نے کوشش کی تھی کہ آپ تک جو ہے اسے پہنچا سکوں. اسی طرح رمضان نے جو ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا، تو یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی بڑی ایک شاہکار حدیث ہے، اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی عظمت، اس کی مدح بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، اس کا صحیح علم تو یا اللہ کو ہے جس کا یہ کلام ہے. یا وہ ذات کے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہ دانت یا عبدالدانت گوہری، کوئی بہت ہی قیمتی ہیرا ہو ممکن ہے میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم سمجھے کہ شیشے کا ایک ٹکڑا ہے، ہمیں کیا پہچان ہیرے کی. لیکن یہ کہ کوئی اگر واقعتاً ان چیزوں کا کی شناسی رکھتا ہے، کوئی جسے آپ کہیے گوہر شناس ہے یا بادشاہ ہے، اسے معلوم ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. یہی معاملہ قرآن حکیم کا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کا یا تو اللہ کو علم ہے جس کا یہ کلام ہے، یا اس کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل کیا گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مدح قرآنی ہے بزبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا ہم مکمل مطالعہ کر سکیں. عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے. جس حدیث میں یہ الفاظ آئے تو اس میں گویا کہ بات اس درجے موقت ہے کہ حضرت علی خود اس محفل میں موجود تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ فرماتے ہوئے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے الفاظ نقل فرما رہے ہیں. انہا ستکون فتنت، لوگوں ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایک معاملہ آنے والا ہے جس میں پرکھ لیا جائے گا انسان کا ایمان. فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو. قرآن حکیم میں مال اور اولاد کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا. کوئی اور شخص اگر یہ لفظ استعمال کرتا یا اصطلاح استعمال کرتا تو شاید آپ اس کا گریبان پکڑ لیتے کہ یہ فتنہ کس معنی میں، اولاد فتنہ ہے، تمہاری بیوی فتنہ ہے. لیکن قرآن تو کہہ سکتا ہے نا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے مسلمانوں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں، یہ قرآن کہہ سکتا ہے. اسی طرح انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کی آیت، اے مسلمانوں تمہاری مال اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہیں. فتنہ بئی مانا کسوٹی جس پر انسان کو پرکھ لیا جائے، جس طرح سنیارے کے پاس جو ایک کسوٹی ہوتی ہے، کسوٹی جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ سونا رگڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی ریفلیکشن دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے، 24 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے یا 18 کیرٹ کا، اسے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے فتنہ قرار دی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان پر انسان پرکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص صرف دنیا کا طالب ہے یا آخرت کا طالب ہے، اس کی پرائرٹی دین ہے یا دنیا ہے، مال اور اولاد، اولاد کی تربیت، اس کی گرومنگ، اس کی نشو و نما، اس کی اٹھان کن خطوط پر ہے، آیا صرف ان کا دنیا ہی مقصود ہے یا یہ کہ دین بھی کوئی پرائرٹی رکھتا ہے، یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں، اس کے والدین. اس نے اگر ان کی تعلیمی بندوبست کا کوئی اہتمام کیا تو اس میں آیا دین بھی کوئی ترجیح تھی یا نہیں تھی. اور یہی معاملہ مال کا بھی ہے کہ جو تمہاری کمائی ہے، جو تمہارا ذریعہ معاش ہے، آیا وہ قوانین جو حرام و حلال کے، جائز اور ناجائز کے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں نازل فرمائے، اس پر کاربند ہو یا نہیں، پرکھ لیے جاؤ گے. تو دونوں چیزیں فتنہ بن گئی. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، لوگوں کو ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. یہ نکرہ جو ہے تقیم کے لیے ہوتا ہے. قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اب دیکھیں کہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بعض احادیث ہوتی ہیں کہ جس کے شروع میں الفاظ ہوتے ہیں وہ الصادق والمصدوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق بھی ہیں المصدوق بھی ہیں، گویا کہ خود بھی سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی بھی دی گئی. وہی معاشرہ جو بعد میں حضور کا جانی دشمن بن گیا تھا، اسی مکہ کے رہنے والوں نے حضور کو کہا تھا نا الصادق الامین، یہ بہت بڑا لقب ہے کسی شخص کو الصادق کہا جائے، راست باز انسان، سچا اور کھرا انسان. اور اسی طرح الامین انتہائی امانت دار. تو یہ الفاظ چونکہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے تھے لہذا اس کی سچائی میں تو کوئی شک نہیں. وہ فتنہ تو آ کر رہے گا، آزمائش آئے گی، کوئی بہت بڑا امتحان تمہارا منتظر ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں قل، تو میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس فتنے سے بچنے کی کیا تدبیر ہے، ہم کیا اہتمام کریں کہ اس فتنے میں ملوث نہ ہوں، اس فتنے کا شکار نہ ہوں، اس آزمائش یا امتحان میں ناکام نہ ہوں. یہ خالصتاً عملی سوال ہے. ورنہ اس سے پہلے جب بھی میں نے یہ بات کی ہے تو ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو سوال کرتا وہ فتنہ کب آئے گا، کتنی دیر رہے گا، اس میں کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فتنے کے بعد کوئی امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی وجوہات کیا ہوں گی. کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ یہ سوالات وہ ہیں جس کا تعلق صرف آپ کی معلومات سے ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں. معلومات اکٹھی کر لیجئے، اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، وہ کب آئے گا، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، ما بعد الفتنہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے. کوئی سوال نہیں کیا، خالصتاً جو عملی سوال ہے قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے جو سوال کیا، جو عرض پیش کی، وہ یہ کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے اس فتنے سے بچنے کی شکل کیا ہے. قال کتاب اللہ. اب یہاں سے آگے پورے الفاظ جو ہیں جو حضرت علی اپنی اس حدیث میں اپنی زبان سے فرما رہے ہیں وہ اصل میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال کتاب اللہ، اس فتنے سے بچنے کی صرف ایک ہی شکل ہے، وہ اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اللہ کی کتاب، قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں ایک آیت ہے خوبصورت ہیرے کی طرح جڑی ہوئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ. احتسام اشکن کے عبد اللہ اوست، احتسام کہتے ہیں کسی شے کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ پھر چھوٹے نہ، چمٹ جانا کسی شے کے ساتھ. تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ انتہائی مضبوطی کے ساتھ اور وہاں متفرق نہ ہو. اور یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ حبل اللہ قرآن حکیم ہے، اس حدیث میں فرمایا. ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضور کے الفاظ ہیں ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی جو تنی ہوئی آسمان اور زمین کے درمیان، طرفو بأيديكم وطرفو بيد الله، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. دوسری حدیث یہ ہے کہ جہاں حبل اللہ کے الفاظ آئے قرآن حکیم کے لیے. قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی کتاب ہے کہ جو تمہیں اس فتنے سے بچا سکتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کو بہت چھوٹا سا جو مصحف ملتا ہے، بعض اوقات لوگ جو اپنے گلے میں لٹکائے رہتے ہیں اس کو اپنے گلے میں لٹکا لو بچ جاؤ گے، نہیں. اب یہ تو ہر شخص کی اپنی ذہنی سطح ہے نا کہ اسے کیا شے وہ اخذ کرتا ہے. آیا صرف یہ ڈوگما ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے، یا خود کوئی ثواب حاصل کر لو اگر جی چاہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کا کوئی مصرف جو ہے ہماری کہیں ذہن کی ڈائمنشن اس میں آتا ہی نہیں. یا یہ کہ ایک شخص وہ ہے کہ جسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے حوالے سے یہ فرائض ہے ہمارے، یہ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، اب یہ ہے وہ مدح قرآنی، قرآن حکیم کی تعریف، اس کی عظمت بزبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ کتاب وہ ہے جس میں تم سے پہلی اقوام کے حالات بھی ہیں. جس بات کو بہت ہی لائٹ انداز میں جو ہے وہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، اساطیر الاولین، یہ تو کوئی گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اور مکی قرآن کے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو واقعہ تر اس میں بار بار ذکر آ رہا ہے، قوم ہاتھ کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، قوم صالح کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، قوم نوح کا ذکر، فرعون کا ذکر، بار بار. تو وہ یہ کہا کرتے تھے یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں پچھلے زمانے کی، اور کیا، یہ تو جس شخص کا جو ظرف ہوگا وہی متعین کرے گا نا کہ کوئی شخص قرآن سے کیا حاصل کرتا ہے. جو کہا گیا غالب سورہ طارق کے اندر ہے کہ یہ کوئی ہزلیات نہیں ہے، ہزل کوئی نہیں ہے، اسے شاعری یا کہانت نہ سمجھو، یہ فیصلہ کن کلام ہے. قول الفصل وما ہوا بالحزل، تو فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں خبریں ہیں تم سے پہلے اقوام کی، وہ خبر ما بعدکم، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے بعد میں آنے والے جو حالات ہیں، قرآن کا مطالعہ کرو اس کو منعکس پاؤ گے ان کی آیات میں، وہ بھی موجود ہے بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آئینہ دکھا دیا گیا قرآن حکیم میں جگہ جگہ، تم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے، وہ ان گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئے. اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تم بھی انہی ضلالتوں میں، انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہوتے. بہت سی جگہوں پر آئینہ دکھا دیا گیا، یہود کے حالات بیان کر کے گویا کہ مسلمانوں کو متنبع کر دیا بطور نشان عبرت، اس لیے کہ یہی وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی، اور وہ اللہ کے مغضوب علیہم ٹھہرے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان میں فیصلہ کن حکم، تو قرآن حکیم کا ہے، اسے اللہ کا کلام مانا ہے تو ظاہر ہے یہ قول فصل ہے نا، فیصلہ کن کلام ہے. والفصل لیس بالحزل، وہی بات، یہ کلام ہے فصل، کلام الفصل، فیصلہ کن کلام، معاذ اللہ کو حزلیات نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسم اللہ، بہت سخت الفاظ ہیں، اور جس شخص نے اپنی شکاوت اور اپنی سخت دلی کی وجہ سے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا، من ترکہ من جبار، اپنی سرکشی اور اپنی شکاوت اس کی بنیاد پر قرآن سے اپنا ناتا توڑ لیا، قسم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے تو برباد کر دے گا. یہ بربادی ہے نا جو آج امت مسلمہ کا مقدر ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا کر سکتے ہیں. سعودی عرب جیسا پہلوان بھی موجود ہے، کیا کچھ خزانے ان کے پاس نہیں ہیں، اور کتنے ممالک ہیں مسلمان، لیکن بالکل جسے آپ کہیے کہ چپ سادے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ تمام کو ڈکٹیشن ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے. اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگیجا پنجہ یہود میں ہے، اور امریکہ اس وقت جکڑا ہوا ہے یہودیوں کے پنجے میں، ڈکٹیشن تو وہاں سے لے رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1450 پہلے فرما دیا تھا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص بھی اپنی سرکشی اور شکاوت کی وجہ سے قرآن حکیم کو ترک کرے گا، اسے اپنے تعلق کو منقطع کرے گا. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہونا ہی سب سے بڑی سعادت ہے، تو ہم سے پہلے یہودی بھی تو تھے نا جو امت مسلمہ تھی. اور قرآن حکیم میں 2-3 مقامات پر یہ بات جو ہے واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی، اللہ کا غضب نازل ہوا اس قوم کے اوپر. تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، اگر ہم بھی انہی بد راہوں کو اختیار کریں گے جو یہودیوں نے کی تھی. آج سے 100 پہلے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، اگرچہ الفاظ ہیں وضع میں تم ہو نصارا، لیکن میں ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ مسلمان ایک قوم ہے. علامہ اقبال کی یہ پھپتی جو تھی مسلمان قوم پر تھی نا، ہماری وضع قضا، ہمارا لباس، ہماری تراش خراش، ہماری شکل و صورت، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے مستعار لی ہوئی ہے، ایتیکیٹس. اور ہماری تمدن، ہماری روایات جو اصل خرافات ہیں، وہ ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہود وہ قوم جو مغضوب علیہم قوم ہے، وہ بھی شرما جاتے ہیں جب مسلمانوں کے کردار کی پستی کو دیکھتے ہیں. کہ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا ہوگا، 100 نہیں تو کم سے کم 80-90 سال تو ہوں گے نا. اور آج اس طرح ہم پاتال میں پہنچ چکے ہیں اپنی پستی کا، اس میں کوئی نوحہ گری کی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص کو خوب معلوم ہے. اخلاقی اقدار کا جس طرح دیوالیہ نکل چکا ہے، ہمارے لین دین بین الانسانی معاملات میں جس طرح ہم جو بھی دین کی اور اسلام کی تعلیمات تھی ان سے 180 کا ڈگری جو ہے وہ بالکل ریورس گئے تھے. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص بھی قرآن کو ترک کرے گا، اور قرآن کو ترک وہی کرتا ہے جس کے اندر سرکشی ہو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری بندگی سے استکبار کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر جو ہے نا انا، ایک تو انا وہ ہے جو مطلوب ہے، ایک خودداری ہونی چاہیے انسان کے اندر، لیکن جب بھی اللہ سے بھی کراس کر جاتی ہے، اسے بھی بڑھ جاتی ہے، تو پھر تو انسان جو ہے فرعون بن جاتا ہے. تو من ترکہ من جبار خصمہ اللہ، جو شخص بھی اپنی سرکشی اور شکاوت کی بنیاد پر اس قرآن کو ترک کرے گا، قسمہ اللہ، قاف صاد اور میم، یا تھا کسی شے کا قیمہ بنا دینا، گویا کہ جسم کے پرخچے اڑ جائیں، قسمہ اسے پیس کر رکھ دے گا. الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الفاظ بڑے ڈائیوٹ بھی ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے اس پر کوئی عذاب نازل کرے گا، کوئی اور کرے گا، قسمہ اللہ اسے اللہ پیس کر رکھ دے گا، برباد کر دے گا. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جو شخص بھی اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تو لازمن گمراہ کر دے گا. الہدا تو قرآن ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بارہ آیت آپ نے سنی ہوگی، رمضان مبارک کا مہینہ ہو گزرا. ہدل للناس، یہ الہدا ہے متقین کے لیے بھی، جن کے اندر طلب ہے ہدایت تک پہنچنے کے لیے، ان کے لیے تو واقعتا الہدا ہے، لیکن تمام انسانوں کے لیے بھی پوٹینشلی الہدا قرآن حکیم ہے. اس قرآن سے صرف نظر کر کے تم زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور قرینہ سیکھنا چاہتے ہو غیروں سے، کشکول پھیلایا ہوا ان کے سامنے، قرآن کو بائی پاس کر کے معاشرہ چاہتے ہو ان لوگوں کی، جس کی بنیاد صرف بے حیائی، اوریانی اور فحاشی ہے، معیشت چاہتے ہو ان کی کہ جن کی بنیاد سود ہے، تو اس سے بڑھ کر قرآن حکیم سے جسے آپ کہیے غداری اور کیا ہوگی. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جو شخص قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت کا طلبگار ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ لازمن گمراہ کر دے گا. کہاں سے ملے گی ہدایت؟ وهو حبل الله المتين، اب یہ الفاظ آ گئے وہ جس کا میں نے عرض کیا تھا، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی، اس سے زیادہ مضبوط سہارا اور ہے نہیں کوئی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وہ میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران کے جو مرکز میں آیت ہے، اللہ کی اس رسی حبل اللہ، یہاں فرمایا گیا ہوا حبل اللہ المتین، یہ فرمان ہے اللہ کے رسول کا، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. وہ ذکر الحکیم، اور اس سے بڑی نصیحت، اس سے بڑا ذکر، اس سے بڑی یاد دہانی، اس سے بڑا واعظ دنیا میں اور کوئی نہیں. حکمت بھری باتیں، جو انسان کے دل کے اندر گداس پیدا کرتی ہیں. قرآن پر ذرا غور و فکر تو کیجیے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. قرآن حکیم کا اپنا ایک صوتی اثرات بھی ہے, یقیناً ہے, لیکن یہ اثرات تو اس شخص پہ پیدا ہوں گے نا جس کا ذکر سورہ زمر کی آیت میں کیا گیا جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. اسے معلوم ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کا پیغام کیا ہے, قرآن میں علم و حکمت اور دانش کی کیسی باتیں کی گئی ہیں. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ, حکمت بھری واعظ و نصیحت, حکمت بھری یاد دہانی, یہ قرآن ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, اور یہ ہے وہ سیدھا راستہ. نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے, سیدھے رستے کی رہنمائی فرما. اور اسی ہدایت کا آخری منزل کیا ہے کہ اس نے سیدھے رستے پر چلاتے ہوئے نہ صرف رہنمائی فرما بلکہ اس پر چلاتے ہوئے ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے, جو تیری رضا ہے, جو آخرت کی کامیابی ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, یہ ہے وہ سیدھی راہ. اس کی بھی بڑی پیاری تمثیل ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی کا وہ فرش تھا, وہ ظاہر کچا فرش تھا, آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا, تو آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور جو حضرات بھی حضور کے سب پاس حضور موجود, فرمایا یہ ہے صراط مستقیم, بالکل سیدھا راستہ, اس پر چلو گے تو چلتے ہوئے اللہ کی رضا بھی حاصل کرو گے اور تمہاری آخرت سمر جائے گی, اخروی فوز و فلاح گارنٹیڈ. اور اس کے بعد اس سیدھے خط کو آڑے ترچے اور خط حضور نے کھینچے, جو دائیں طرف سے آیا بائیں طرف نکل گیا, بائیں طرف سے آیا دائیں طرف نکل گیا, اور فرمایا یہ ہیں وہ پگڈنڈیاں جن پر انسان چلتا ہے. بجائے یہ کہ وہ صراط مستقیم پر رہے, اس کی ہوائے نفس, اس کے حیوانی تقاضے یہ اسے کھینچ کر لے جاتے ہیں دوسری طرف, شیطان کے رستوں کی طرف. کچھ دور چلتا ہے, وہاں جا کر پھر ٹھٹک جاتا ہے کہ نہیں میں تو غلط رستے پر آ گیا. یہ بھی کتنے لوگ ہوں گے, لوگوں کی اکثریت تو وہ ہے جو ان پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے بہت دور ضلالت اور گمراہی میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن پھر ٹھٹک گئے, پھر کوئی ہوش آیا نہیں ہم نے تو غلط رستہ لے لیا, پھر آتے ہیں اس کی طرف صراط مستقیم کی طرف. لیکن چونکہ قرآن کا دیا ہوا ہدایت نامہ ان کے لیے مشعل راہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اس کے لیے, لہذا اسے کراس کر کے پھر دوسری انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. تو بہترین تشبیہ ہے جو حضور نے اپنے اس نقشے میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک سیدھا خط ہے اور آڑے ترچے خط جو ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ جا رہے ہیں. وہ صراط المستقیم, هو الذی لا تضیع به الاهواء, یہ قرآن وہ شے ہے کہ جس کا اتباع کرو گے, جس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے تو اپنے خواہشات نفس کی بندگی سے آزاد ہو جاؤ گے, صرف اللہ کی بندگی. ورنہ انسان کے ساتھ کتنی اور نجاستیں اور آلائشیں لگی ہوئی ہیں, حب مال ہے, حب جاہ ہے, تما ہے, لالچ ہے, حرص ہے, یہ تمام چیزیں آلائشیں ہیں نا. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, حضور فرماتے ہیں اپنی ان تمام آلائشوں اور نجاستوں سے آزاد ہو جاؤ گے, بشرطے کہ سچا تعلق قرآن سے قائم ہو. لا تضیع بالاہواء, اس کو اپنا رہنما سمجھو گے اور اس پر واقعتاً عمل کرو گے تو کبھی اپنی خواہشات نفس کے بندے نہیں بنو گے, اللہ کے بندے بنو گے. ولا تلتمسوا به الالسنہ, یہودیوں کا یہ شعار رہا تھا کہ تورات کے جو اس کی آیات تھی ان کو اس طرح زبان کو مڑوڑ کے جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ معانی کے اندر زمین و آسمان کا فرق واضح ہو جاتا تھا. قرآن حکیم میں ایک مثال جو ہے وہ صرف یہودیوں کی نہیں بلکہ منافقین کی بھی دی گئی. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کو سلام کرتے ہیں تو الفاظ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں سکھائے, اب یہاں تفسیر کا مطالعہ کر لیجئے، جو شے واضح ہوگی وہ یہ کہ السلام علیکم کی بجائے آ کر کیا کہتے تھے، السلام علیکم. السلام کے معنی ہے موت. اب حضور کی خدمت میں آئے بھی، حاضر بھی اور منافق ہیں، لیکن اپنا خوب سے باطن جو ہے وہ اس طرح نکالا کہ السلام علیکم بھی السلام علیکم کہہ دیا. اگر کسی نے ٹوکا یہ کیا کہا، تو کہا بھئی میں تو السلام علیکم، کیا فرق کیوں ہوا؟ یہ ہے گویا کہ زبانوں کا التباس، کوئی مروڑ کر رہا زبان کو جو ہے اس طرح لوچ دے کے کوئی الفاظ نکالنا، کہ الفاظ کچھ تھے لیکن جس شخص نے سنے اس نے کچھ اور سمجھے. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اور اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر اتنی بڑی جسارت کر لی کہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا، اور اس کے باوجود نہ آسمان سے کوئی عذاب ہم پر نازل ہوا، نہ زمین شک ہوئی کہ ہم اس میں دفن ہو جاتے. لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ نے ہمیں عذاب نہیں دیا جو بات ہم نے کہی تھی؟ اس کی وجہ سے ان کے اندر سرکشی اور ڈٹائی اور بڑھ جاتی ہے. یہی معاملہ ہر انسان کا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن فوری پکڑ نہیں آتی. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہو ہماری بغاوت اور سرکشی میں. اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں دی، پھر اس سے بڑا گناہ اس کا منتظر ہے، اسی کے اوپر ایک ہٹ دھرمی ہے، اسی رستے پر اور آگے بڑھنا چاہتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ولا تلتمس به الالسنہ ولا يشبع منه العلماء، اس قرآن حکیم سے علماء کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے. اور آج بھی قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والے ایسے ایسے نکتے اس زمانے کے حوالے سے ایسی چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں، بشرطے کہ اس کے لیے کرائیٹیریا ہے کہ جو ہمارا سلف ہے، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، جو ہمارے گویا کے بنیادی، ہمارے دین کے بنیادی ستون بنتے ہیں، اس میں کوئی دراڑ نہ پڑ جائے. تاہم جو امت ایک بہت بڑی دلیل ہے، اگر یہاں آ کر اپنی من مانی چیزوں کو جو ہے وہ کئی لوگوں کے اندر جو فلوڈ کرنا شروع کر دے اور پھیلانا شروع کر دے، تو اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں. لیکن اس پر غور و فکر کرتے رہیں، علماء کبھی اسے بھی محسوس نہیں کریں گے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے اس آیت کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا. یہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات لامحدود ہیں، یہی معاملہ اللہ کے کلام کا بھی ہے. لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، بار بار کی تلاوت اس پر کوئی بوسیدگی اور باسی پنداری نہیں کرے گی. کتنے قرآن حکیم کے پڑھنے والے وہ ہیں جو روزانہ کیا ایک پارہ پڑھتے ہیں، مہینے میں گویا کہ سال میں 12 مرتبہ قرآن ختم کیا، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں روزانہ کی ایک منزل پڑھتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر جب دوبارہ شروع کرتے ہیں تو گویا کہ جسے کہتے ہیں نا کسی شے کو ریسٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو چیزیں میری پڑھی ہوئی ہیں، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران، پھر پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی سیری اور باسی پر محسوس نہیں کریں گے. لا يخلق عن كثرة الرد، دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں. چلیے ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر آپ کی کئی شیلف میں پڑی ہوئی ہے، پھر کبھی آ چلے جی ایک دفعہ اور پڑھ لیں، اس سے زیادہ کبھی پڑھنے کے لیے آمادگی ہوتی ہے؟ لیکن قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی کوئی اکتاہٹ یا کوئی باسی پن محسوس نہیں کریں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اور قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ابھی حدیث طویل ہے لیکن صرف آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت اب ختم ہو رہا ہے. من قال به صدقہ، جس شخص نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، اس سے بڑی سچائی تو کوئی نہیں نا. جہاں اللہ تعالی کی ذات الحق ہے، وہی قرآن بھی الحق ہے. حضور شب کے آخری پہر کی جو مناجات ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے حدیث میں، اللهم انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والقرآن حق. جسے آپ کہتے ہیں تان کہاں ٹوٹی؟ قرآن پر، اور قرآن ہے حق، اللہ کا کلام ہے. من قال به صدق، جس نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا. اس سے بڑی سچائی، اس سے بڑی راست بازی جو قرآن کی بنیاد پر ہو. لیکن قرآن اپنے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں جو آیات متشابہات ہیں تو قرآن نے کہہ دیا جن لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی مرض اور روگ ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ آیات قرآنی جو ہے ان کو منتخب کر لیتے ہیں، اسے فوکس کرتے ہیں اور اس کے بعد فتنے پھیلا دیتے ہیں. کہیں گے کہ ہم نے بات قرآن کی بنیاد پر کہی، آیات متشابہات ہن ام الکتاب، ہاں آیات محکمات ہیں جو اصل بنیاد اور جڑ بنتی ہے دین کی، اس قرآن کی. تو من قال به صدق، جس شخص نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجرا، اور جس شخص نے قرآن پر عمل کیا اجرا، اسے تو گویا کہ اجر دے دیا گیا، اتنا پختہ وعدہ ہے جس کے لیے یہاں مجہول کا صیغہ آیا کہ اسے اجر دے دیا گیا، اس کا اجر و ثواب اس درجے گارنٹیڈ ہے کہ گویا کہ اس کی ادائیگی جسے آپ کہیے پیمنٹ ہو چکی، وہ سمجھے کہ اس کی ادائیگی ہو گئی. من عامل بھی اجرا، جو شخص قرآن پر عمل کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. ومن حکم بھی عدلا، اور جس نے قرآن کے فتوے کے مطابق فیصلہ دیا اس نے عدل و انصاف سے کام لیا. اور آخری الفاظ کہیں ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جب جو شخص بھی لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے والا ہے، پکارنے والا ہے قرآن کی طرف، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اس کی تو اللہ تعالی کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالی اسے تو لازمن ہدایت کے رستے پر رکھے گا. ہاں ایک شے ہے کہ جو ہونی چاہیے وہ ہے خلوص، ریاکاری نہ ہو، اپنے علم کا کوئی چرچا کرنا کہ اپنی علم جو ہے اس کی دھاک بٹھانا یہ مقصود نہ ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، پہنچاتے ہیں ان تک. اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں کہ خود جو ہے بدعملی کے مرتکب ہو گئے، یہ تو فرد قرارداد جم جو اللہ تعالیٰ نے یہود پر عائد کی تھی اس میں بڑی بنیادی بات یہ تھی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو بڑی واضح نصیحت کرتے ہو، تورات کی بڑی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو، جس طرح آج کوئی شخص قرآن کی بڑی اچھی باتیں بتائے، تو اور تمہارا اپنا دامن اعمال جو ہے وہ اس سے بالکل خالی. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول گئے، گویا کہ تمام بعض و نصیحت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، خود اپنے آپ کو ایکزمپٹ کر لیا. یہ تو ان یہودی جرائم میں سے ہے جن کی بنیاد پر اس قوم کو جو ہے مغضوب علیہم قرار دیا گیا. تو وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ، اور جو شخص بھی قرآن کی طرف پکارنے والا ہو، قرآن کی دعوت دینے والا ہو، لوگوں کو راغب کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اس شخص کو تو اللہ تعالیٰ لازمن ہدایت کے رستے پر رکھے گا، اسے تو راہ یاب کر دیا گیا صراط مستقیم پر. تو حضرات گویا کہ آج کی گفتگو وہی تھی کہ جو رمضان میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دو جمعے یہاں ایک موقع میسر آیا تھا آپ سے گفتگو کرنے کا، کہ رمضان نے جس شے سے ہمیں جوڑا تھا وہ قرآن حکیم تھا، اور یہ حدیث مبارکہ جس کے بارے میں نے شروع میں الفاظ استعمال کیے تھے، یہ مدح قرآنی ہے بزبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ جو قرآن حکیم کی عظمت اور اس کا مقام کو متعین کرتے ہیں اس کا بیان کیا. اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے بنیادی مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو ہمارا ہادی اور رہنما بنائے اور ہمارے دلوں کو کھول دے اس پر عمل کرنے کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.